بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں آج 18 ذی الحج ہے اور مظلوم مدینہ کانفرنس سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام کراچی کے اس عظیم الشان علاقے میں منعقد ہو رہی ہے. مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے مایہ ناز جرنیل مولانا اعظم طارق صاحب، قاری تاج محمد مکی صاحب، قاری رفیق الخلیل صاحب اور دیگر علماء نے انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. میرے بھائیوں، وقت کافی بیت چکا ہے، میں بھی انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت، ان کی مظلومیت اور سبائیت کی کے پیشے سے ہونے والے زخموں کا ذکر کروں گا. یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ اس مرتبہ میں نے پاکستان کے تمام اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹرز کو ایک مراسلہ بھیجا تھا کہ آپ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی پر خصوصی پروگرام نشر کریں. اللہ کی توفیق سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں آج خصوصی پروگرام نشر کیے گئے ہیں اور اخبارات نے انتہائی اہمیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی پر ایڈیشن شائع کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپاہ صحابہ کی عظیم کامیابی ہے. اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ مظلوم انسان عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی باتیں ہو چکی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات کروں کہ جو پہلے نہ ہوئی ہو. ایسی بات ہی ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ کے ساتھ 4 رشتے داریاں. عام طور پر ایک ہی رشتے داری کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی 4 رشتے داریاں رسول اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. پہلی رشتے داری یہ ہے کہ 6 نمبر پر جو رسول اللہ کے دادا ہیں وہی عثمان غنی کے دادا ہیں. یہ پہلی رشتے داری. اور دوسری رشتے داری یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سکی نانی جن کا نام ام حکیم البیضا ہے، جو حضرت عثمان غنی کی والدہ اروا کی والدہ ہے، یہ ام حکیم البیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہے. اور پھوپھی بھی ایسے ہیں کہ حضور کے والد مکرم حضرت عبداللہ کے ساتھ یہ ام حکیم جڑواں پیدا ہوئی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتے دار. قریش کے 2 خاندان ہیں، ایک بنو امیہ اور ایک بنو عباس، آپ اس کو جانتے ہیں. اور اس کا تعارف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر کی گئی تقریر میں تفصیل سے کراتا رہتا ہوں. آپ کو معلوم بھی ہوگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی یہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں. اور حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں آپ کی بنو امیہ کے خاندان میں بیاہی گئی. اور حضور علیہ السلام کی اپنی بیویاں جن کی تعداد 11 ہے، ان میں 7 بیویاں بنو امیہ سے. یہ کہنا کہ آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ حماقت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی زینب، وہ بھی بنو امیہ کے گھر میں ہے، اس لیے کہ ابو العاص قاسم ابن ربیع اموی یہ بنو امیہ سے. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بنو امیہ سے. اور حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم عثمان غنی کے گھر میں ہیں، یہ بھی بنو امیہ. حضور علیہ السلام کی اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب یہ بھی بنو امیہ کے گھر میں ہے، اس لیے کہ حضرت زبیر بھی بنو امیہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور بنو امیہ کے خاندان کا آپس میں امتزاج ہے. یہ امتزاج ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر تاریخ کے وہ سارے فلسفے جھوٹے ہو جاتے ہیں جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کی باہمی لڑائی کا ذکر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری رشتے تیسری رشتے داری وہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, اور ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے, بلکہ اس کو ابن اساکر نے بھی نقل کیا ہے, کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی آدمی کے نکاح میں آئی ہو سوائے عثمان غنی. اور چوتھی رشتہ داری حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت رقیہ ہیں, اور ان کے لڑکے کا نام عبداللہ. یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نواسے, بلکہ ان سے بھی پہلے نواسے علی بن ابو العاص ہیں جو حضرت زینب کے لڑکے ہیں. لیکن اس عبداللہ کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جنگ یرموک میں یہ عبداللہ شہید ہوئے, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ یہ عبداللہ 8 سال کی عمر میں ایک مرغ کا چونچ لگنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے, اور یہی بات تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے. لیکن دوسری روایت میں کہ عبداللہ بن عثمان ان کا باقاعدہ نکاح ہوا اور یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے, اور ان کا نکاح کس کے ساتھ؟ ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ کی درمیانی لڑکی رملہ کے ساتھ. اور حضرت امیر معاویہ کی یہ جو درمیانی لڑکی رملہ ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی؟ امیر معاویہ کے گھر میں ایک عورت ہے جن کا نام ہے قریبۃ الصغرا. یہ قریبۃ الصغرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے, اور ان کی حقیقی بہن میمونہ بنت حارث رسول اللہ کی بیوی. تو یہ وہ رشتہ داری ہے جو عثمان غنی کی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چوتھی رشتہ داری. تو میرے بھائیو, اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کا قریبی رشتہ دار ہو. حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار بھی, اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں قرآن پاک نے سورت فتح میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں قرآن اتر چکا ہے, اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ مولانا اعظم طارق کی زبانی سن بھی لیا ہے, لیکن میں واقعہ تو نہیں دہراتا, آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ نے بیعت لی تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ میں عثمان کا بدلہ لوں گا. تو بدلہ لیتے ہوئے نبی شہید بھی ہو سکتے تھے, تو پیغمبر اپنے آپ کو شہید کرانے کے لیے تیار تھے عثمان کے لیے. اور اس کو کہتے ہیں قیمت, کہ یہ ہے قیمت عثمان غنی کی. تو اس کو بھی آپ چھوڑیے, میں آگے چلتا ہوں. اسی قرآن کی آیت میں ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اور اگلی آیت کیا ہے, واخرى ومغانم کثیرۃ, مغانم اہل بیت سے ہیں, ومغانم کثیرۃ یاخذونها. آگے کیا ہے, وکان اللہ عزیز الحکیم. یہ جو لفظ ہے نا کہ مغانم کثیرۃ, یہ مغانم کثیرۃ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مغانم کثیرۃ سے مراد فتح مکہ. تو حضرت عثمان غنی کے بدلہ لینے کے لیے اللہ اتنا راضی ہوا کہ 1450 کو پہلے جنت دی, اور بعد میں اتنا راضی ہوا کہ مغانم کثیرۃ کی خوشخبری بھی, کہ فتح مکہ کی خوشخبری بھی عثمان غنی کے بدلے کی بیعت کے لیے تھی. اور آخر میں قرآن نے کہا, واخرى لن تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا. اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا, تو خدا نے فرمایا واخرى لن تقدروا علیہا. اس کے بعد اللہ تعالی امت کو یہ بات دے رہا ہے کہ جو تمہارے احاطے میں نہیں ہے, لن تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا, کہ اللہ تمہیں عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کے بدلے میں اتنا کچھ دے گا. پہلے تو 1500 صحابہ کو جنت دے دی, پھر فتح مکہ کی خوشخبری دے دی, اور تیسرے نمبر پر یہ دیا کہ وہ اخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا, کہ تمہیں ایسی فتوحات دے دی کہ جن کا آج تم تصور نہیں کر سکتے. اور وہ فتوحات کیا ہیں؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ وہ روم اور ایران کی فتح ہے. تو گویا کہ عثمان کی اتنی قیمت ہے کہ عثمان کی وجہ سے نبی شہید ہونے کو تیار ہے, عثمان کی وجہ سے 1500 صحابہ کو اللہ جنت دے رہا ہے, عثمان کی وجہ سے فتح مکہ کی خوشخبری دی جا رہی ہے, عثمان کی وجہ سے روم اور ایران کی فتح محمد کے دروازے پہ بھیجی جا رہی ہے. میرے بھائیو، اسی عنوان پر بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں بات اگلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، میں تو اس عثمان کو جانتا ہوں کہ جنازہ رسول اللہ کے سامنے رکھا ہے اور پیغمبر جنازے کے پاس پہنچ کر واپس آ گئے اور فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جنازہ آیا ہے اور آپ جنازہ پڑھانے آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا بوجھ تھا۔ انہ کان یبغض عثمان، یہ وہ شخص ہے، یہ اس آدمی کا جنازہ ہے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ یہ عمل تو میرے پیغمبر کا ہے، تو میرے نبی کے اس عمل کی روشنی میں سپاہ صحابہ پر اور ساری کائنات کی سنیت پر فرض ہے کہ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس سے بغض رکھو، اس سے دشمنی رکھو۔ محمد آئے ہوئے جنازے کو چھوڑ دے، وہ پیغمبر جو منافقوں کے سردار کا جنازہ پڑھانے کے لیے جائے اور عمر یہ کہہ دے کہ آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں، تو حضور فرمائے میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے اور پیغمبر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور پیغمبر اس کے باوجود جنازہ پڑھائے۔ لیکن آج نبی اتنا سخت ہو چکا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پہ آیا اور معلوم ہوا کہ اس کے دل میں عثمان کا بوجھ ہے اور پیغمبر جنازہ بھی پڑھاتا، تو معلوم ہوا کہ یہ تو منافقوں کے سردار سے بھی بڑا بے ایمان تھا جس کا جنازہ محمد نے چھوڑ دیا اور قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے ساری کائنات کی رحمت سمیٹنے والا پیغمبر اس کے جنازے کے قریب کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پشاور میں تقریر کی تو ایک پٹھان نے نعرہ لگایا تاج و تخت نبوت ختم، کاری تاج جیسا ہوگا بھائی۔ تاج و تخت نبوت، میرے بھائیوں 82 سال کی عمر ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اور ابن حجر کے مطابق 82 سال کی عمر تک عثمان غنی نے حیا کی وجہ سے غسل خانے میں بھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا ہے۔ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، ہر جمعے کو غلام آزاد کیا۔ جاؤ مدینہ منورہ میں، مدینہ کے پٹواری کے پاس جاؤ، مدینہ منورہ کے پٹواری سے کہو کہ جمع بندی لاؤ، فرد لاؤ، تو آج بھی مسجد نبوی کی جگہ کا اکثر حصہ عثمان غنی کے نام ہے مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 مرتبہ نام لے کر عثمان غنی کو جنتی کہا ہے، نام لے کر، احادیث میں موجود ہے ساری باتیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی 4 پیغمبر سے رشتہ داری، آپ کو سمجھ میں آ گئی 4 رشتے دار، اور حضرت عثمان غنی 3 ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جو اور کسی میں نہیں۔ پہلی خصوصیت تو وہی ہے کہ یکے بعد دیگرے پیغمبر نے 2 بیٹیاں، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب عثمان غنی نے 1000 اشرفیاں بھی دے دی، 900 اونٹ بھی غلے کے دیے، تو پیغمبر کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ رسول اللہ بیعت فرما رہے ہیں بیعت رضوان میں، بیعت کے درمیان میں پتا چل گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، تو بیعت تو بند کر دینی چاہیے تھی نا، کہ بیعت تو ان کے بدلے کے لیے ہے. تو پیغمبر نے بیعت جاری رکھی اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیعت جاری رکھو. اللہ کو پتا تھا کہ عثمان کبھی نہ کبھی شہید ہوں گے اور یہ آج کی بیعت اس وقت کام آئے گی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اسلام میں شہید ہوئے، کسی کے لیے جنگ جمل جیسی جنگ نہیں ہوئی، کسی کے لیے صفین جیسی جنگ نہیں ہوئی. کیوں کہ جمل جنگ جمل میں بھی وہ لوگ شریک تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جنگ صفین میں بھی وہ لوگ آگے آگے تھے جو جنگے جو بیعت رضوان میں آگے آگے تھے. اور بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس یہ دیکھیے جنگ ختم ہو گئی، بیعت ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. توجہ کیجئے، پیغمبر نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ عثمان غنی کے اس ہاتھ نے تو قرآن لکھنا تھا، اس ہاتھ نے تو قرآن لکھنا تھا. اور عثمان کا لقب ہے جامع القرآن، اور عثمان واحد انسان ہے کہ جنہوں نے قرآن کی ایک قرآت پر پوری امت کو جمع کیا. عثمان جامع القرآن ہے، اور قرآن اور عثمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. ذرا توجہ کیجئے، قرآن اور عثمان یہ بڑا گہرا رشتہ ہے. اسی لیے جس کے دل میں عثمان ہے اسی کے دل میں قرآن ہے، جس کے پاس عثمان نہیں اس کے پاس قرآن نہیں، قرآن اسی کے پاس ہے جس کے پاس عثمان ہے، اور جس کے پاس عثمان نہیں اس کے پاس قرآن نہیں. اس لیے کہ قرآن عثمان غنی نے لکھا، قرآن عثمان غنی نے جمع کیا، قرآن عثمان غنی نے پڑھا، حتیٰ کہ پڑھتے ہوئے اسی پر شہید ہوئے. اور یہ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو باقی رکھا کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ عثمان غنی کو لوگوں نے خیانت کار بھی کہنا، اللہ کو تو پتا تھا کہ لوگوں نے عثمان غنی کو خیانت کار بھی کہنا ہے. تو اگر یہ بات اسی طرح رہ جائے اور عثمان کو لوگ خیانت کار بھی کہتے رہے، تو پھر میرے جمع قرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس ہاتھ سے تو قرآن جمع کرنا ہے، اور اسی ہاتھ کو لوگ خیانت کار کہیں تو قرآن میں فرق آئے گا. اس لیے اللہ نے آج مسئلہ صاف کر دیا اور پیغمبر نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اب خیانت کار کہو گے تو نبی کا ہاتھ کے ہاتھ کا نبی کے ہاتھ کی عظمت کہاں جائے؟ کہ عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، قیامت کی صبح تک اس ہاتھ کو خیانت کار نہیں کہہ سکتے ہو جس ہاتھ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ کہا. میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی کی 9 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں؟ 9 بیویاں. اور 9 بیویوں کے 9 ہی لڑکے تھے اور 7 لڑکیاں تھیں، 9 لڑکے 7 لڑکی. اور ان لڑکیوں میں 9 بیویوں میں ایک بیوی کا نام تھا نائلہ بنت فرافسہ، امیہ، بنو امیہ سے تھی. اور ایک بیوی کا نام تھا عاطفہ، اور یہ بیوی حضرت خالد ابن ولید کی بہن تھی. یہ حضرت عثمان غنی کی بیوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا اعزاز بخشا تھا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ کے سامنے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی نے رقیہ اور ام کلثوم کی شادی کے دوران کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ نکاح تو جائز تھا. اور حضور علیہ السلام نے جب حبشے کی طرف حضرت عثمان غنی نے ہجرت فرمائی حبشے کی طرف, تو حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بھی تھی. تو جب حضرت عثمان ہجرت کے لیے جانے لگے اور اس طرح باہر نکلے تو حضور علیہ السلام نے عثمان غنی اور رقیہ کو دیکھا اور فرمایا, لوگوں دیکھو اس جوڑے سے زیادہ خوبصورت عرب میں جوڑا کوئی نہیں. میرے بھائیو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبوک کی جنگ, جنگ تبوک میں سامان دیا, وہ فضیلت آپ نے سنی ہے کہ عثمان غنی حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غلطی کرے گا خدا نیکی بنا کرے. تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی نے ابو بکر کے زمانے میں بھی اسی طرح کی ایک خیرات, اور اس کا ذکر بھی حافظ امام الدین ابن کثیر نے البدایہ میں کیا ہے کہ حضرت عثمان ابو بکر صدیق کے دور میں مدینے میں قحط پڑا, اور اس قحط کی وجہ سے مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے اور قریب تھا کہ لوگ مدینہ چھوڑ دیتے, یہ بھی کتابوں میں. تو ایک دن صبح 10 بجے سارے مدینے کے لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور فرمایا, امیر المومنین اگر آپ ہمیں حکم دیں تو مدینے سے چلے جائیں, قحط ہے, کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں. تو صدیق اکبر نے 2 رکعت قضاء حاجت کی پڑھی اور پڑھ کر دعا مانگی کہ اللہ مدینے کو قحط سے دور کر دے, اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آج قحط دور ہو جائے گا, مجھے امید ہے کہ آج قحط دور ہو جائے گا. ادھر نماز جمعہ ختم ہوئی تو جمعہ کے ختم اتحیات میں لوگ بیٹھے کہ اونٹوں کی گرد اڑتی ہوئی نظر آئی اور اونٹوں کی آواز آئی چلنے کی. تو نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ملک شام کی طرف سے جو قافلہ آ رہا ہے اس میں اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹوں کی قطاریں مدینہ میں پہنچی, غلے کا سامان لگا ہوا تھا, اور صحابہ خوش ہو گئے کہ غلہ کہیں سے آ گیا, صدیق اکبر کی یہ کرامت ہے. تو غلہ جہاں جانا تھا پہنچ گیا. تو نماز جمعہ کے بعد مدینہ کے سارے بیپاری جمع ہو گئے اور جمع ہو کر تلاش کرنے لگے کہ غلہ کس کا ہے, کون لایا. تو شام کو پتا چلا کہ یہ سارے کا سارا غلہ جس میں 300 اون ہے غلے کے لیے بردائے, سارے کا سارا عثمان غنی کا ہے. توجہ کیجیے, وہ سامان تو اپنے گھر میں پہنچ گیا. تو نماز عشاء کے بعد سارے بیپاری حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر فرمایا, امیر المومنین جا کر فرمایا کہ اے عثمان, ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ سارا سامان آپ ہمیں دے دیں, ہم صبح کو سستے داموں میں یہ غلہ مدینے میں فروخت کر دیں. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ تم جو غلہ مجھ سے مانگ رہے ہو مجھے کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ شام کی خریداری پر 10 درہم منافع دی گئی, اگر شام میں تمہیں 40 درہم من کے حساب سے گندم ملی ہے مثال کے طور پر, ہم 10 درہم دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری بات ہو گئی ہے, مجھے منافع اس سے زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 20 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 30 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 40 پر 40 دے دیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا, تاجر تو مدینے کے ہم ہیں, آپ کو ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ جس تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر رہا ہوں وہ 10 گنا دنیا میں دے رہا ہے, 70 گنا آخرت میں دے رہا ہے. اور یہ بات کہنے کی دیر تھی اور حضرت عثمان نے فرمایا, بپاریوں گواہ ہو جاؤ, میں نے سارے کے سارے اونٹ جن کی تعداد 1300 تھی, 1300 اونٹ غلے کے لدے لگائے مدینے کے تمام فقراء میں اور پورے عرب میں تقسیم کر دیے, تم گواہ ہو. اس کے بعد جس رات حضرت عثمان غنی نے یہ خیرات حافظ امام الدین ابن کثیر نے البدایہ میں حضرت حسن کا خواب لکھا ہے, کہ اسی رات حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے نانا کی زیارت ہوئی, تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑی جلدی میں تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے کہا, نانا جی ٹھہرے تو صحیح. حضور نے ایک لمحے کے لیے گھوڑے کو روکا. میں نے کہا, نانا جی کدھر جاتے ہیں آج, بڑے آپ خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا, تجھے حسن نہیں پتا, آج عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی خراب کی ہے کہ پورے عرش پر اس کا چرچا ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کے ساتھ
ایک بھوت کا آج نکاح کرنا ہے اور میں اس کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، یہ صدیق اکبر کے دور کا واقعہ ہے. فاروق اعظم کے 10 سالہ دور میں بھی حضرت عثمان غنی نے بڑے کارنامے سر انجام، اور حضرت عثمان غنی کا خود جب اپنا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی کا واحد انسان ہے کہ جس نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کی، اور حضرت فاروق اعظم کے دوکا دور کو 22 لاکھ مربع میل پر ہے. لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کی اور صدیق اکبر نے 11 لاکھ پر. بتایا 11 لاکھ فاروق اعظم نے فتح کیا، اور اس 11 لاکھ میں افریقہ کے علاقوں سمیت 7 لاکھ کے قریب ایسے مفتوحہ ممالک تھے کہ جو فتح تو ہو چکے تھے لیکن قبضہ مسلمانوں کے پاس مکمل نہیں تھا. تو عثمان غنی تشریف لائے اور انہوں نے ان فتوحات پر قبضہ کیا اور ان فتوحات کو عملی جامہ پر لا کر تمام فاروق اعظم کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر اپنے گورنر مقرر کیا. یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز تھا، 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل، اور یہ دنیا پوری کا جو جغرافیہ ہے یہ 1.20 کروڑ مربع میل ہے، پوری دنیا کا بستی کا حصہ، اور اس میں 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی نے حکومت قائم کی اور 64 لاکھ مربع میل پر امیر معاویہ نے حکومت قائم کی، اور پوری دنیا کا جغرافیہ ہے 1.20 کروڑ. تو گویا کہ جن دو انسانوں نے سب سے زیادہ حکومت قائم کی وہ بنو امیہ میں سے تھے، اور جن کا دور سب سے زیادہ بڑا تھا وہ بنو امیہ میں سے تھے، کہ عثمان غنی کا دور 12 سال اور امیر معاویہ کا دور 19 سال. اور امیر معاویہ کا جو دور تھا میں اس پر بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ اتنی بات ضرور سمجھیں کہ 19 سال تک امیر معاویہ پوری دنیا کے نصف سے زیادہ خطے پر حکمران تھے. وہ 19 سال تک تو پوری دنیا کے نصف حصے تھے، لیکن امیر معاویہ 20 سال تک گورنر شام اور اردن رہے، اور مصر بھی اس میں آتا تھا، مصر کے کچھ علاقے بھی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 20 سال تک گورنر جس علاقے پر رہے وہ علاقہ بھی پاکستان سے 6 گنا بڑا، جس پر 20 سال گورنر رہے اور جس پر 19 سال تک حکمران رہے وہ علاقہ پوری دنیا کے نصف سے زیادہ تھا، کہ امریکہ، روس، فرانس اور انڈیا یہ 4 بڑے ملک دنیا سے مل جائیں تو امیر معاویہ کی حکومت اس سے بھی بڑے خطے پر. لیکن آج ان کے ان کارناموں کو فراموش کر کے صرف چند باتوں کو کہ جی جناب یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا اور تاریخ نے یوں لکھ دیا تھا اور قلم کاروں نے یوں کہہ دیا تھا اور طبری نے یوں لکھا اور مسعودی نے یوں لکھا، تمہیں طبری اور مسعودی یاد ہے، تمہیں اللہ کا قرآن یاد نہیں ہے، تمہیں قرآن کی یہ آیت یاد نہیں ہے کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بھی بڑے چمکنے والے، اور بلکہ صرف ہاتھ نہیں، فرمایا کرام بررۃ، وہ شخص روئے زمین کے بہترین افراد ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن لکھا، کاتبان وحی تھے، اور کاتبان وحی میں 3 نمبر عثمان غنی کا تھا اور 6 نمبر امیر معاویہ کا تھا. آج وہ دن آتا ہے کہ جس شخص نے اتنی بڑی حکومت قائم کی، جو اتنی سخاوت کا دریا تھا، جس نے ساری زندگی دشمن کو اٹھ نہیں کہا تھا، جس کی 82 سال کی عمر ہو گئی تھی، جس نے رسول اللہ کے حق چپ چپ درد میں سب کچھ لٹا دیا تھا. اور آپ ایک بات پر حیران ہوں گے کہ عثمان غنی عرب کی سرزمین کا سب سے مالدار انسان تھا. اور آپ کو ایک اور نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ عرب کی سرزمین میں سب سے زیادہ مالدار عثمان غنی تھے، اور دوسرے نمبر پر عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار تھے کہ عبد الرحمان بن عوف جب فوت ہوئے تو ان کے ترکے میں 32 لاکھ دینار آئے، اور 32 لاکھ دینار میں ترکہ آیا، اور 3.5 لاکھ دینار 8 لاکھ 8 حصہ ان کی بیویوں کو وراثت کے طور پر گیا. لیکن وہ بھی حضرت عثمان غنی سے زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن عثمان غنی کتنا مالدار تھا، لیکن پڑھو تو صحیح قاضی ابو یوسف کی کتاب، کتاب الخراج، وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی خلافت کا آخری زمانہ تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ مالدار تھا، لیکن میں نے سارا مال انسانوں پہ لٹا دیا، آج میرے پاس ایک اونٹ ہے اور ایک بکری، اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کونسلر بنتا ہے، ایک سیٹل ہوتا ہے، لیکن جب کونسلر نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی ٹرینیں اور اس کی جناب علی ٹرانسپورٹ چلنے لگ جاتی، چلتی رہے نہیں چلتی، اور بولے تو صحیح. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کونسلر بنتا ہے تو اس کے پاس کرائے کا مکان ہوتا ہے، اور جب 4 سال کے بعد نیا الیکشن آتا ہے تو اس کے اپنے کرائے کے مکان محلے میں چلے ہوئے ہوتے ہیں. بڑا ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب علی ایک آدمی وزیر ہے، وہ کہتا ہے میں نے غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن جب اس کا سکینڈل نکلا کہ وہ وزیر تجارت تھا اور 70-70 کروڑ روپیہ اس نے غبن کیا تھا ان کاروں کا جو کاریں باہر کے ملک سے پاکستان کے لیے منگوائی گئی. غریبوں کا خدمت گزار ہے لیکن حکومت کے خزانے کا سب سے بڑا چور ہے، خدمت گزاری ہے نا ماشاء اللہ. اچھا جس کو بھی دیکھو چکندر نکل رہا، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی وزیر ہے، لیکن میں قربان جاؤں عثمان تیرے پاؤں کے جوتوں پہ، آئے تیرے پاؤں کے تسموں پہ قربان جاؤں کہ جو کچھ بھی تھا رسول اللہ پہ لگا. آج مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبے کے لیے عثمان غنی کھڑے ہوئے، سارے لوگ حج پر چلے گئے، 150 آدمی مدینے میں رہ گئے، ممبر رسول پہ عثمان غنی کھڑے ہیں، اور باغی کھڑا ہو گیا، 600-700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے تھے، جن میں 300-400 مسجد نبوی میں جا کر جمعہ کی نمازیوں میں بیٹھ گئے. حضرت عثمان خطبہ دینے لگے تو باغی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خبردار اے عثمان بیٹھ جاؤ، ہم تمہارا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی کھڑا ہوا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ وہ 300 باغی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم اس امیر المومنین تمہارا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا تو ان بے ایمانوں نے باہر سے کنکر اٹھائے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، اور اٹھا کر حضرت عثمان غنی کے چہرے پر، مدینے کا مظلوم انسان روزے کی حالت میں 82 سال کا برا انسان، وہ نقلی روزہ بھی نہیں چھوڑتا، اس کے چہرے پر پتھر لگے، چہرے سے لگے گا زمین کے مل گئے، بدوش ہو گئے، لاٹھی ہاتھ سے پکڑی، ایک آدمی نے لاٹھی پکڑ کر توڑ کر باہر پھینک دی، اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو عصائے مبارک وہی تھا جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن باغیوں نے وہ عصا بھی توڑ دیا. حضرت عثمان غنی بے ہوش ہے، ان کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، حضرت علی تشریف لائے، سرانے حضرت علی کھڑے ہیں، گود میں سر رکھا ہے، عثمان غنی کے چہرے سے لہو بہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو عثمان غنی نے ہوش میں آتے ہی پوچھا، علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ مدینے والوں کا حال پوچھتے ہو؟ تو عثمان نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ محمد کا مدینہ ہے، اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پیغمبر کو کیا بتاؤں گا کہ میں تمہارے مدینے کو کس حال میں چھوڑ کے آیا. حضرت عثمان زخموں کی حالت میں گھر میں لیٹے تھے، شام کا وقت ہے، باغی مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دے، باغیوں کو پتا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، باغی زیادہ تھے، چند مسلمان ہیں، باغیوں نے محاصرہ کیا. اگلا دن آیا، باغیوں نے اعلان کر دیا خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتے، پھر اعلان کیا کہ خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، پھر اعلان کیا کہ جب تک عثمان غنی خلافت سے استعفیٰ نہیں دیتے اس وقت تک ہم ان کے گھر کا محاصرہ جاری رکھیں. 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے، امیر المومنین گھر میں موجود ہیں، جب پتا چلا کہ باغی کسی طرح باز نہیں آتے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے، فرمایا امیر المومنین تین شرطوں میں کوئی شرط آپ تسلیم کر لیں، یا تو آپ کو ہم مدینہ منورہ سے ملک شام امیر معاویہ کے پاس بھیج دیں، یا حج کرنے کے لیے آپ کو مکہ بھیج دیں، یا تیسری بات ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان داڑیوں کا مقابلہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مغیرہ تجھے نہیں پتا یہ مدینہ رسول اللہ کا شہر ہے، میں تمہیں کی اس گھڑی میں محمد کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ بات کہ تم مجھے کہو کہ میں ان کو ان سے لڑائی کی اجازت دے دوں۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی نے اصرار کے ساتھ کہا کہ امیر المومنین آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا صورتحال ہے، آپ ہمیں اجازت دو، ہم ان کو نکال سکتے ہیں، دفعتن نکال دیں، ان کا مقابلہ کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ جاؤ، میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے دور میں رسول اللہ کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہ جائے، ان کی گلیوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، میں اپنی قربانی دے سکتا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، لیکن مدینے کے شہر میں میں جھگڑا برداشت نہیں کرتا، میں لڑائی برداشت نہیں کرتا، میں ہنگامہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ عثمان غنی کی عظمت ہے کہ عثمان غنی نے مدینے میں اختلاف کے ڈر سے مدینہ میں اپنی جان دینا گوارا کر لی، لیکن مدینہ میں جھگڑا نہیں ہونے دیا۔ علی مرتضیٰ کو دیکھو کہ علی مرتضیٰ کو خطرہ تھا اپنے دور خلافت میں کہ بچہ مدینہ میں اختلاف نہ ہو جائے، انہوں نے دار خلافہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا، یہاں کہیں اختلاف نہ ہو جائے، یہاں جھگڑا نہ ہو جائے۔ لیکن آج اسی علی کے نام لے گا ایرانی قوم مکے میں جا کر مظاہرہ کرتی ہے، مدینہ میں مظاہرہ کرتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس شیر خدا نے مکے اور مدینے میں اختلاف کے ڈر سے دار خلافہ تبدیل کر لیا تھا، اور آج تم اسی شہر میں ہنگامہ کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جلسے کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علی کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا شہر بھی لڑائی کے خوف سے چھوڑ جاتا ہے، لیکن تم ایران سے جا کر بدماشی وہاں کرنا چاہتے ہو، جھگڑا وہاں کرنا چاہتے ہو، تمہارا شیر خدا سے کوئی تعلق نہیں۔
میرے بھائیو توجہ کیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سب کو رضی اللہ تعالی، چار دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی کا قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا، باغیوں نے راستے روک دیے، دروازے بند کر دیے، مکان پہ تہرہ لگا دیا، محاصرہ سخت کر لیا۔ دس دن گزر گئے، پانی بند ہے، روٹی بند ہے۔ پندرہ دن گزر گئے، بیس دن گزر گئے، کھانا کوئی نہیں لے جا سکتا، پانی کوئی نہیں لے جا سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، امیر المومنین میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا علی اگر پانی پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ حضرت کندھے پر رکھ کر لائے، حافظ امام الدین ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے کندھے پر پانی کا مشکیزہ تھا، باغیوں نے اس مشکیزے کو تیر مارے، سارا پانی زمین پر بہ گیا، پانی کا کوئی قطرہ بھی نہ بچا۔ حضرت علی بے یار و مددگار ہو کر حضرت علی قسم پرسی کے عالم میں حضرت عثمان کی دیوار کے پاس آئے اور اپنے سر کی پگڑی اتار کر دیوار کے اوپر سے حضرت عثمان کی جھولی میں پھینک دی، اور عرب میں جب کوئی شخص لاچار ہو جاتا تھا تو سر کی پگڑی اتار کر دوسرے کی جھولی میں ڈالتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا میں بے بس ہو گیا ہوں، اس کا مطلب تھا کہ میرا کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ حضرت علی نے سر کی پگڑی اتار کر عثمان غنی کی جھولی میں ڈال دی اور فرمایا امیر میں پانی لایا تھا لیکن تیرے دروازے تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ کیسا عجیب نظارہ ہے کہ میدان کربلا کا تھا، پیاسا حسین تھا، ساقی عباس تھا، لیکن آج مدینے کا شہر ہے، پیاسا عثمان غنی ہے، ساقی علی المرتضیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، نماز جاری ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے۔ پچیس دن گزر گئے، حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین اتنے دن گزر گئے، پانی نہیں پہنچا، کھانا نہیں پہنچا، کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا علی جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں، ہر وقت قرآن پڑھ رہے،
صبح سے لے کر شام تک عثمان غنی قرآن پڑھتے ہیں. قرآن اور عثمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے. قرآن اور عثمان بہت زیادہ تلازم کے ساتھ ہے. البدایا ہے کہ 35 دنوں کے بعد اور پھر 37 دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. ان کا باغی میری بات سنو. سارے باغ مکان کے سامنے آ گئے. حضرت عثمان چھت پر کھڑے ہیں. فرمایا تعریف ہو ملم تعریف ہو پہچانو. پہچانتے ہو جو نہیں پہچانتے ہو مجھے پہچانو. میں عثمان ابن عفان ہوں. مجھے پہچانو. کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جس کے گھر میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں تھیں؟ تم میرا حیا نہ کرتے پیغمبر کا حیا تو کر لیتے. کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں جسے اونٹوں کی قطاریں رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا دی تھی؟ میں تم سے بھیک تو کوئی نہیں مانگتا. یہ اونٹوں جو پانی کا کنواں میں نے خرید کر نقد کیا ہے اسی پانی کے کنویں سے آج تم مجھے دو قطرے پینے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کا ایک سوال ہے کہ خلافت چھوڑ دو, خلافت کو استعفیٰ دے دو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان گونج رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا. حضور فرماتے تھے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی ایک قمیص پہنائے گا. باغی کہیں گے یہ قمیص اتار دے. اگر تم نے لوگوں کے کہنے پر خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور باغیو میں ذبح ہو سکتا ہوں لیکن تمہارے کہنے پر خلافت.
میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان گونج رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا. حضور فرماتے تھے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا. باری کہے گی یہ قمیص اتار دے. اگر تم نے لوگوں سے کہنے پر خلافت چھوڑ دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور بات کے میں ذبح ہو سکتا ہوں لیکن تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان غنی پریشان ہو کر مکان کی چھت سے نیچے پر آئے. حضرت علی کو معلوم ہوا. حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین سے کہا کہ جاؤ دیکھو تمہارے چچا کو لوگ کہیں شہید نہ کر ڈالیں, ان کے دروازے سے پہرا دو. حسین اور حسن پہرا دینے کے لیے آئے. حسن اور حسین کے ساتھ تلوار موجود ہے. حسین پہرا دے رہا ہے. میں کہتا ہوں پہرا ضرور دے رہا ہے لیکن اپنے چچا کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سبق بھی سیکھ رہا ہے کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا. اگر کربلا کی وادی میں حسین نے 3 دن کے لیے پیاسا رہ کے قرآن پڑھا ہے تو یہ سبق تو اپنے چچا سے سیکھا ہے. یہ تو عثمان غنی کے دروازے سے سیکھا ہے کہ جس کے دروازے کو اس نے پہرا دیا تھا وہی سے یہ سبق سیکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حسن اور حسین ہیں, محمد ابن طلحہ ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, امیر المومنین اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. دروازے کی چوکیداری کا کام پیغمبر کا خاندان کر رہا ہے. اگلے دن اگلا دن آیا, پھر اگلا دن آیا. حضرت نائرہ فرماتی ہے کہ جس دن حضرت
عثمان کی شہادت کا دن تھا, تحجد کے وقت عثمان غنی بیدار ہوئے, بیدار ہو کر کہا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے, نائلہ میرے لیے پاجامہ تیار کرو, میرے کپڑے تیار کرو. حضرت نائلہ فرماتی ہے میرے چیز نکل گئی. میں نے رو کر کہا یا امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, آپ اطمینان سے رہیے. حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ مجھے شہادت کا غم نہیں ہے بلکہ میں شہادت پر خوش ہوں, ابھی رات کو مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تم نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج حوض کوثر پہ خدا نے اس کی افطاری کا انتظام کر دیا. حافظ امام الدین ابن کثیر نے البدایہ میں تفصیلی واقعات نقل کیے ہیں, اور حضرت قاضی بن مالک نے 140 اشعار پر مشتمل جو مرثیہ عثمان غنی کا لکھا ہے, اس مرثیہ کا ایک شعر پڑے آدمی تو بھارے مار کر رونے لگ جائے. یہ قاضی بن مالک کا مرثیہ ہے. میں 1-2 اشعار آپ کو سناؤں گا, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تہجد کا وقت ہے. تہجد کی نماز کے بعد عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے, نماز فجر ادا کی ہے, پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے, پھر روزے کی نیت کی ہے. صبح 10 بجے کا وقت ہے, جمعہ کا دن ہے, روزے کی نیت ہے. 80 سال کا بوڑھا انسان ہے, وہ ساری ہو چکی ہے, آداب جواب دے چکے ہیں, بڑھاپا پاری ہے, اور جس نے ساری زندگی اپنے ملازم کو بھی کچھ نہیں کہا, ساری زندگی اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی, آج وہ کتنا لاچار ہے, آج وہ کتنا بے بخت ہے, آج وہ کتنا وہ بے کسی کا شکار ہے کہ گھر کے دیواروں پر چاروں طرف دشمن کھڑا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. 10 بجے کا وقت ہے, باغیوں میں سے ایک باغی مکان کی چھت مکان کے دروازے پہ آیا, حسن حسین نے مزاحمت کی, وہ دروازہ کراس نہ کر سکا, مکان کے کسی طرف سے دیوار پھلانگ کر باغی اندر داخل ہو گئے. اس نے آ کر عثمان غنی کے دروازے سامنے کھڑے ہو کر عثمان غنی کی داڑھی پکڑنا چاہی, عثمان غنی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, وہ شرمسار ہو گیا. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے عثمان غنی کے قرآن پڑھتے ہوئے عثمان غنی کے چہرے پر تھوک دیا, قرآن عثمان قرآن پڑھتا رہا, وہ چہرے پر تھوک کر گالیاں دینے لگا. عثمان غنی نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کا نام کنانا بن بکر تھا. حضرت عثمان نے فرمایا اے کنانا میں نے تجھے برا تو نہیں کہا, میں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی. اس کو شرم آ گئی. ایک اور باغی آگے آیا, اس نے عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے لوہے کی لاش لے کر عثمان غنی کے سر اکبر کو ماری, لوہے کی لاش عثمان کے سر پہ پڑی, لہو کا فوارا جاری ہو گیا, خون کے سارے قطرات قرآن کے صفات کو رنگین کر گئے, قرآن کا صفا رنگین ہو گیا. عثمان قرآن پڑھتا رہا, کراچی کے لوگوں اس سے بڑا گڑا دنیا میں شہادت کا کسی کا کیا ہوگا کہ کربلا کا میدان حسین کی شہادت کی گواہی دے گا, بدر کا میدان بدر کے 14 شہیدوں کی گواہی دے گا, اوہد کا پہاڑ حمزہ کے ٹکڑوں کی گواہی دے گا, حنین کا پہاڑ حنین کے 19 صحابہ کی شہادت کی گواہی دے گا, پاکستان کا شہید بیشک کی جنگ کے شہیدوں پر واگھا کا سیکٹر چرندہ کا سیکٹر گواہی دے گا. لیکن عثمان میں تیری شہادت پہ, تیرے خون کے قطروں پہ, تیری عظمت کردار پہ, تیرے حسن جمال پہ, تیری جرت کردار پہ, تیرے محمد کے عشق پہ قربان جاؤں کہ قیامت کی صبح کو جب تیری شہادت کی گواہی کی باری آئے گی تو اللہ کا قرآن محمد کی عدالت میں آئے گا اور قرآن کہے گا اے اللہ میں تیرے عثمان کے خون کے قطروں کا گواہ. میرے بھائیوں سمجھ کیجیے, عثمان غنی کے خون کا گواہ قرآن ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک اور گواہ ہے مدینہ منورہ, ایک اور شہید کا گواہ ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں مسجد نبوی گواہ ہے, مسجد نبوی ہی نہیں پیغمبر کا مصلی گواہ ہے, نبی کا محراب گواہ ہے, فجر کی نماز گواہ ہے, اور وہ شہید فاروق اعظم ہے. وہ شہید کون ہے؟ بلند آواز اور یہ مصلی رسول قیامت کے دن کہے گا اللہ میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں, میں عثمان غنی کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں. ان دونوں کے گواہوں کو تو دیکھو, حضرت عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاش ماری, حضرت عثمان کے سطح میں بے ہوش ہو گئے, ایک لوہے کے لیے ہوش آیا, ایک باغی اور آگے بڑھا جس نے لوہے کی لاش ماری تھی, اس کا نام عمر بن حمد تھا, جو آگے بڑھا اس کے ہاتھ میں خنجر تھا, وہ خنجر عثمان غنی کے سینہ رقبت سے پیوست کرنا چاہتا تھا. اس نے حملہ کیا, حضرت نائلہ آگے آ گئی, حضرت نائلہ کی انگلیوں سے خنجر لگا, انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. عثمان غنی نے دفعن اللہ کی طرف چہرہ کر کے کہا, اللہ میرے حرم اور میری ناموس کی حفاظت تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ جس نے میری دین پر حملہ کیا ہے اس کے ہاتھوں کو توڑ دے, اس کے پاؤں کو توڑ دے, اس کو جہنم میں ڈال دے. اس طرح نبی آگے بڑھا, اس نے حضرت عثمان سے دینی بازی سے حضرت عثمان کو پکڑا. اس بوڑھے انسان کو, 82 سال کے بوڑھے کو, روزے کی حالت میں اس کو پکڑا, گسیل کر مکان کے باہر لے گئے. مکان کے دروازے پر جو شہر کا مکان تھا کوڑا کرکٹ پڑا تھا, عثمان غنی کی لاش کو کوڑے پہ ڈال دیا. حضرت نائلہ چیختی ہوئی, روتی ہوئی, چلاتی ہوئی. حضرت نائلہ کہتی ہوئی کہ عثمان کی لاش کو باہر رکھ کر مکان کے سارے سامان کو آگ لگا دی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں عثمان کے خون آلود چہرے پر کپڑا ڈالوں, مجھے کوئی کپڑا نہ ملا. میں نے سب کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پہ ڈالی. نائلہ کہتی ہوں آج جمعے کا دن تھا, مسجد نبی سے جمعے کی آواز نہیں آئی, مسجد نبی سے اذان کی آواز نہیں آئی, مسجد نبی میں کوئی آدمی خطبہ دینے والا نہ تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آج آسمان پھٹ جائے تو حق ہوتا, آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا. مقداد کہتے ہیں کہ لوگوں آج سمندروں کا پانی پھسل جاتا تو حق ہوتا, آج ساری کائنات نقشہ تبدیل کر دیتی تو حق ہوتا. اتنا بڑا ظلم کس نے فلک میں نہیں دیکھا ہے, اتنا بڑا ظلم کائنات میں کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا ہے کہ جس آدمی کا قصور کوئی نہ ہو, جس کا جرم کوئی نہ ہو, اور جس نے مزاحمت نہ کی ہو, جس نے مقابلہ نہ کیا ہو, اور جو گھر میں بیٹھا ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, رسول اللہ کا شہر ہو, شہید کا دیار ہو, نبی کا پڑوس ہو, بے زیادہ مددگار, اسے دبا کر دیا گیا, مسجد نبی کے قریب دبا کر دیا گیا, مکان کے چور میں کوڑے پہ لاش ڈال دی گئی اور اعلان کیا, خبردار کوئی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا, کوئی عثمان کی لاش نہیں اٹھا سکتا, کوئی عثمان کو قبر نہیں پہنا سکتا. میرے بھائی صحابہ چند صحابہ گھروں میں موجود تھے, سارے مار مار کر روتے رہے, عورتیں روتی رہی, سارا دن گزر گیا, رات کی ساری گزر گئی. جس عورت کا خاون فوت ہو جائے اس عورت کو تسلی دینے کے لیے اس کا باپ آتا ہے, اس کا بھائی آتا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. بیٹی کوئی بات نہیں, تیرا سہاگ گزر گیا, ہم تیرے وارث ہیں, لیکن آج 24 گھنٹے گزر گئے, نائرہ سے مدینے کی گلیوں سے تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آئے. حضرت نائلہ فرماتی ہیں کہ 24 گھنٹوں کے بعد صبح 10 بجے میں عثمان غنی کی لاش سے, امیر المومنین کی لاش سے آنسو بہا رہی ہوں. تب اپنے قاضی نے دروازہ توڑا, میں نے کہا کہ عثمان کا غم گسار ہوگا, پریشانی کے عالم میں آیا ہوگا, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماشا عثمان کے چہرے پہ مارا اور گالیاں دیتا ہوا باہر نکل گیا. میں نے کہا اے اللہ تیری تقسیم سے میں راضی ہوں, اے اللہ اے الہ العالمین یہ مظلوم مدینہ ہے جو ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھتا تھا, آج اس کی لاش کوڑے کچر سے پڑی ہے, آج اس کی لاش کہن میں پڑی ہے. اے اللہ اس کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں, اس کو کپڑانے کی اجازت نہیں. 24 گھنٹے پھر گزر گئے, پھر 24 گھنٹے گزرے, جب 3 دن مکمل ہو گئے تو شیر کی بہن, امیر معاویہ کی بہن, پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ سے رہا نہ گیا. ام حبیبہ عثمان غنی کی سب سے تعداد بہن ہے, اس سے رہا نہ گیا. روتی ہوئی مسجد نبی کی سیڑھیوں پہ چڑھ گئی اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے کہا بھاگیو, آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا, میں محمد کی بیوی سب سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی, میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی. باغیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیوی میدان میں آئے گی, آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی. بہت گئے, انہوں نے کہا امیر حبیبہ تجھے جنازہ اٹھانے کی اجازت ہے, لیکن رات کو نماز عشاء کے بعد 4 آدمیوں کے ساتھ تم جنازہ اٹھا سکتی ہو. نائلہ گھر میں موجود ہے, امیر حبیبہ آتی ہیں, کفن پہناتی ہیں, عثمان غنی کو کفن پہنایا گیا ہے, عثمان غنی کا جنازہ تیار کیا ہے. حضرت عثمان کا جنازہ اٹھانے کے لیے علی بن مرتضیٰ تشریف لائے, حسن حسین تشریف لائے, محمد بن طلحہ تشریف لائے. حضرت علی نے عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا عثمان اے عثمان تو وہ ہے کہ جس نے علی کے گھر کو آباد کیا, علی کے گھر کو آباد کیا, آج تیرا کس قسمت کسی بھی عالم میں مبتلا ہے. نماز عشاء کے بعد جنازہ اٹھایا گیا, حضرت علی نے کندھا دیا, اپنے حسین نے کندھا دیا, محمد بن طلحہ نے کندھا دیا, جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے پاس جنازے کے آگے آگے چراغ لے کر جا رہی ہے. یہ مدینے کا شہر ہے, رسول اللہ کا قرب ہے, پیغمبر کا پروش ہے. قاتل مالک نے اپنے مرثیے میں لکھا کہ جب جنازہ رسول اللہ کے روضے کے سامنے پہنچا تو صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے, صحابہ کی چیخیں نکل گئی, گھروں میں عورتوں نے رونا شروع کر دیا. نبی کے روضے کے سامنے جنازہ پڑا ہے, آپس غیبی کی آواز آئی, اے روضے میں سونے والے پیغمبر, پر اپنا چہرہ تو قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مجرور کو تو دیکھ لو, جس کو کسی وقت تھی دے دیا, اس کے نکالے دی تھی, آج تیرے شہر کی گلیوں میں یہ اتنا مجرور ہے کہ اس کے جنازے میں پانچ وہاں آدمی نہیں آ سکتا. تیرا جنازہ کراچی کے بازاروں سے گزرے, لوگ پھول برسائیں, لیکن عثمان ایسا مجرور ہے کہ جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا باغیوں نے جنازے پر پتھر مارے. رسول اللہ کے روضے کے سامنے جنازہ پڑا ہے. کعب ابن مالک نے رو کر کہا کہ وہ کعب کے اپنے باپ مالک کی موت سے روتا ہے, کہ عثمان کی شہادت سے آنسو کیوں نہیں بہاتا, کہ جس کی شہادت سے پہاڑوں میں غلغلہ آیا, جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی پھیر گیا, جس کی شہادت سے آسمانوں کے فرشتے رہے, آسمانوں زمین رہے. وہ اتنا بڑا شہید ہے, مسلمانوں کا اتنا بڑا شہید ہے, پاکستان کا ٹیلی ویژن, پاکستان کا ریڈیو کنڈر کے انٹرویو چھاپ سکتا ہے, کنڈریوں کے انٹرویو چھاپ سکتا ہے, کنجلوں کی کہانیاں چھاپ سکتا ہے, کنجلوں کے انٹرویو نشر کر سکتا ہے. عثمان کا کی شہادت پر خصوصی پروگرام نہیں نشر کرتا تھا, سپاہ صحابہ ایسے ذرائع ابلاغ کو لوہے کی نکیل ڈالے گی, ایسے ذرائع ابلاغ کو نہ چپا دے گی. کوئی پاکستان کا اخبار, کوئی ریڈیو اسٹیشن, کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن اگر آئندہ عثمان کی شہادت کے دن خصوصی پروگرام نشر نہیں کرے گا, سپاہ صحابہ ان کا گراؤ کرے گی, ان کا جینا حرام کر دے. بڑی کیا مصنوعیت ہے کہ جس شخص نے مدینہ کی گلیوں میں سدا قدر سے اپنی جان بچانے کے لیے پولیس اور فوج کو استعمال نہیں کیا. شرافت کی حد ہو گئی, حیا کی حد ہو گئی. اس عثمان غنی کو ایران کا کالا کاٹو خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں اس عثمان غنی کو لکھے کہ عثمان غنی بدکماز انسان تھا. غلام حسین مدینہ ایک شیعہ کا رمیز کیا اپنی کتاب قول مقبول میں اور اپنی کتاب صحیح مسلم تو ہو سکتا ہے اور کہتا ہے عثمان غنی کے گھر میں جو رسول اللہ کی بیٹی رکی ہے اور ایک جگہ لکھا جو انہیں کلثوم تھی جب وہ فوت ہوئی تو عثمان غنی نے ان کے ساتھ مردہ حالت بھی ہم بکری کی اور کراچی کے مول جاؤ اور کہہ جاؤ کراچی کے مول جاؤ کراچی کے پیو کراچی کے پیو کراچی کے بہن جو کراچی کے پیو بندیو کراچی کے آلے حدیث یہ لفظ تمہاری ماں کے لیے کوئی استعمال نہ کرے تمہاری بیٹی کے لیے کوئی استعمال نہ کرے تمہاری بہن کے لیے کوئی استعمال نہ کرے تیری ماں کی عزت تیری بیٹی کی عزت تیری بہن کی عزت رسول اللہ کی بیٹیوں سے زیادہ ہے پیغمبر کے خاندان سے زیادہ ہے کہ نبی کی بیٹی کے بارے میں یہ لکھا جائے کہ مردہ حالت میں عثمان غنی نے ہم بہتری کی ہے اس بدماشی کے بعد اس کمر کے بعد اس شیطنت کے بعد تیرا فرض ہے میرا فرض ہے سارے کھڑے چھوڑ کر سپاہے صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جا میری لڑائی کرسی کی ہو میرا ساتھ مت دے میری لڑائی جائیداد کی ہو میرا ساتھ نہ دے میری لڑائی جبروت کی ہو میرا ساتھ نہ دے اگر لڑائی میری پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے ہو اگر میری لڑائی رسول اللہ کی عزت کے لیے ہو تو ساری مصلحتیں پالائے طاق رکھ دے اور سپاہے صحابہ کے پرچم کے نیچے آ جائے
میرے بھائیو اسلام آباد سپاہی صحابہ نے کانفرنس کی اس کانفرنس سے پہلے حکومت کے طرف کہ یہ کانفرنس کر کے سپاہی صحابہ فساد کرے گی ستیہ کا گھراؤ کرے گی لیکن اس کانفرنس کے بعد مجھے حکومت کے اعلی لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا کیوں اس لیے کہ ہم 2 لاکھ نوجوانوں کو لے جا کر سیکٹری ایٹ پر کسی طرح سنوا کر سکتے تھے جس طرح سن سیاسی نے شیعہ نے کیا تھا یا پہلے نہیں کیا سیاسی نے شیعہ سیکٹری ایٹ پر کروا کرے 10,000 پھر بھی رکھتے ہیں ہم 2 لاکھ آدمی لے جائیں اور کوئی ہنگامہ نہ کرے ہم تقریب کا 87 کوئٹہ 2012 میں انقلاب ایران میں کہ 200 ہندو ایک لڑکی کے پستان کاٹنے پر شیعہ نے پولیس کا مقابلہ کیا شیعہ نے پستان کاٹے پولیس نے روکا تو ایران کے ہندو نے ایران سے آ کر کوئٹہ میں پولیس والوں کو مارا پولیس والے قتل کر دیے ان کے سروں کو کاٹ کر وہ سر نظام چوک میں رکھ کے ان کو پاؤں کے ٹھنڈوں سے ان کو فٹبال بنایا پولیس کے 22 آدمیوں کے سروں کا فٹبال شیعہ بنایا تم نے ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جنرل ضیاء کا دور کا اعلان ہوا کہ اس کی انکوائری ہوگی وزیر داخلہ حسین خطک نے بیان دیا کہ 200 ایرانی پکڑ لیے اخبارات میں آئے اور لاہور کے ہائی کورٹ کا ایک جج انکوائری کے لیے چلا کوئٹہ ایئر پورٹ پہ پہنچا اسے بتایا گیا کہ اعلی حکام کے آرڈر سے وہ 200 سے 200 ایرانی واپس ایران بھیج دیے گئے اس بدماشی کے بعد تقریب کا سپاہی صحابہ اور اس کے بعد کوئی ظلم ہے جو شیعہ نے پاکستان کے سنی پر نہیں کیا 23 مارچ کو علامہ اقبال علی ظہیر کو بم کے دھماکے سے قتل کیا گیا شہید کیا گیا علامہ اقبال علی ظہیر حبیب الرحمان یزدانی انجیر الرحیم کالج
لاہور کے ایرانی طالبانوں نے بند رکھا تھا, حکومت کو پتا چل چکا. اور اس کے بعد 22 فروری کو مولانا حق نواز کو شہید کیا گیا, 19 فروری کو پھر بھی تقریر کا ہم 23 مارچ کو جھانے بند کا دباکہ کیا مولانا ساری ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے, 3 آدمی ہمارے شہید ہوئے پھر بھی تقریر کا ہم 18 مارچ کو 1990 میں لال مسجد کشیا میں آگ لگائی پھر بھی تقریر کا ہم, اور آج تک 26 ہمارے کارکن شہید ہو چکے. مولانا ساری کافی کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, مولانا عبد الصمد کو شہید کیا گیا, اور چند دن پہلے جلال پر 3 بار ضلع میں اتارے 3 بار ایک بم رکھا, بم پکڑا گیا, بم پکڑنے کے بعد ملزم پکڑ لیا گیا, ملزم نے تسلیم کیا کہ مجھے فلاں سرکاری ملازم شیعہ نے یہ بم دیا تھا کہ اس کو ٹیسٹ کرو, میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے عیدگاہ میں رکھا تاکہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے, اور جب عید قدم آئے تو بم رکھ کر مسلمانوں کو اڑا دیا جائے. اور اس سے پہلے عید الفطر کے موقع, عید الفطر سے 1 دن پہلے عیدگاہ کی صفائی کرتے ہوئے جو بچی کا معذر نے ایک تار دیکھی, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تار کے نیچے گری ہوئی, پولیس آئی فوج آئی تو 5 بم 48 کلو گرام وزن 5 بم جن بموں کو پریشر کوکر میں رکھا گیا, اور ان کوکروں پر لکھا میڈ ان ایران, وہ پریشر کوکر زمین میں دبائے گئے, تاروں کے ساتھ کے لیے ریموٹ کنٹرول کے لیے جوڑا گیا. اگلے دن عید کا دن تھا, 70,000 مسلمان وہاں عید پر تھے, اگر وہ بم چل جاتا 40,000 سنی موقع پر شہید ہو جاتا. اس کے بعد بھی ہم تقریب کا سفا بھی ہم آج ساجد نقی یہ بیان دیتا ہے کہ ہم جلوس جہاں پہ چاہیں نکال لیں, تیرا پاپ بھی نکال سکتا ہے, میں تجھے چیلنج کرتا ہوں اپنی ایران کی حکومت کو بھی لے آؤ اور پاکستان کی حکومت کو بھی لے آؤ اور بغیر نصاب کے کسی شہر سے جلوس نکال کر دیکھو, پورے ملک کا چیلنج ہے. ساجد مسیح اور ایران کے خون میں سب مل کر آ جائے میں چیلنج کرتا ہوں. اس کراچی کے اجتماع میں میں شیعہ کی قیادت کو چیلنج کرتا ہوں کہ شیعہ پورے ملک میں تمہیں چیلنج ہے, پورے ملک بغیر لطف کے بغیر روایت کے ایک جلوس پاکستان کے کسی بازار سے تم گزار کر دکھا دو, اور پھر وہ جلوس پولیس کو لے آؤ گزار کر دکھا دو, فوج کو لے آؤ گزار کر دکھا دو, تم گزار لو ہم اپنی غلطی تسلیم کر لیں گے, تمہارا باپ خمینی کرب سے بھی نکل کر آ جائے تو لطف کے بغیر اس ملک میں اب جلوس نہیں نکال سکتا. یہ جلوس سمجھو جلوس غیر لائسنس تو بات کی بات ہے, تم نئے جلوس کا لائسنس لے کر دکھاؤ. میرے بھائیو, سپاہ صحابہ اگر تشدد کی سیاست طاقت پر یقین رکھتی تو پاکستان کا ایک شیعہ بھی زندہ نہ بچتا. یہ بھی بات یاد رکھے, ایک شیعہ ساجد لطیف تو ایران کی انگلی پہ ناچتا ہے. یہ شیعہ کا ملک نہیں ہے, یہ سنیوں کا ملک ہے. تیرے باپ کی جگیر نہیں ہے. کہتا ہے جناب ہم جہاں سے چاہیں جلوس نکال سکتے ہیں, تو جہاں سے چھوڑ راول پنڈی میں جس جگہ تیرا گھر ہے اس گلی سے جلوس نکال کر دکھاؤ. اور اس بازار میں ایک گلی ہے جہاں اندر جا کر اس کا مدرسہ اٹھا ہے. میں ساجد لطیف کا کچھ چیلا اور گماشتہ جہاں بیٹھا ہے تو اسے کہتا ہوں بازار کو چھوڑو, گلی سے نکال کر دکھاؤ. بازار کے بعد کی بات ہے, بازار میں تو تیرا باپ نئے سرے سے بھی آ جائے تو نہیں نکال سکتا. آ سکتا ہے جہاں جاتے ہیں کہتے بھی ہم صحابہ کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہو؟ تیرا باپ کہے عمر کافر, تیرا باپ کہے فاروق کے آدم کافر, اور تو اپنی تو خود کتابیں چاہتے سمجھنے کی کہ صحابہ کے ایرانیوں کا درجہ بہتر ہے, اور اس کے بعد کہیں ہم امن پسند ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے شیعہ تم حقیر اقلیت رکھتے ہو, حقیر اقلیت. پاکستان کے ساری سنی مل کر پیشاب کریں تو پیشاب میں بہ جاؤ. تم کہتے ہو ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کراچی آیا, یہاں اس نے پریس کانفرنس کی بیان دیا کہ حق نواز کانفرنس اسلام آباد میں ہمیں کافر کہا گیا. ساجد لطیف تجھے کانفرنس میں کافر کہا گیا ہے. بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ جب تمہیں پاکستان کا ہر حاکم کافر کہے گا. اسلام آباد کانفرنس کی سمجھو, جس دن اسلام آباد کانفرنس کی ہمیں اجازت ملی, مولانا اعظم طارق صاحب میرے ساتھ تھے. اجازت ملنے کے بعد مولانا اعظم طارق نے چودھری شجاعت اور میاں شباب سے کہا کہ چلو باقی ساری باتیں چھوڑو, شیعہ کافر تو ہیں. خدا کی قسم انہوں نے تردید نہیں, ادھر ادھر دیکھنے لگے. ٹھیک ہے, اس کا شخصی بیٹھا تھا ختم, یہ بات نہ کرو یہ بات نہ کرو. میں نے کہا یہی بات تو ہم نے اسٹیج پر کروں. اب حکمران پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کافر کی کوئی بات نہیں, کافر کرو کافر, لیکن مارو نا. خدا جانتا ہے سر, یہ کہتے ہیں کہ کافر بے شک کہو لیکن مارو. ساجد لطیف اگر ہم تشدد کی سیاست پر یقین رکھتے ایک قدم بھی تو اس ملک میں نہ چل سکتا, ایک قدم بھی میں خدا کی قدم کھا سکتا. اور یہاں کہتا ہے حیدرآباد میں اس نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی, کہتا ہے کہ اگر حکومت نے نہ روکا تو پیسہ ہاتھ آتے تو ہم روک لیں گے. کیا پدی کیا پدی کا چھوڑ بات, ہم روک لیں گے تو کا بھی بڑا تھا پکڑنا نہیں. ہمیں کسی اور جگہ سے نہیں آنا پڑے گا, تو جہاں بولے گا وہاں سے حق نواز کے ابابیل گونجیں گے. جہاں بولے گا تمہاری کوشش تھی, پوری حکومت ایک طرف پوری حکومت. ہمیں اعلیٰ حکام نے کہا کہ ایران کا دباؤ ہے, ایران کا کہ یہ کانفرنس ہمارے خلاف ہو رہی ہے اس کو روکو. کہا نا بڑا گواہ ہے, گواہ بھی میں ساتھ لایا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا دباؤ ہے اور بڑی ٹیلی گرامیں آئی ہیں اور بڑے خط وزارت خارجہ پہ آئے ہیں, لیکن اللہ نے توفیق بخشی, ہم نے ایران کے سینے پر چڑھ کر کفر کھولا. کفر کھولا یا نہیں کھولا؟ اور میں نے دعا کی کہ اللہ حق نواز کی شہادت کے بعد ابھی دو سال نہیں ہوئے, ہم نے اتمام حجت کرنے کے لیے اسلام آباد کے بین الاقوامی فورم پر حق نواز کا پیغام پہنچا دیا ہے. اور اے اللہ ہمیں اتنی مہلت اور دے دے کہ ہر محکمے سے یہ صدا بلند ہو. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس حکومت نے آپدا کو مشیر بنایا. یہ ہمیں بندہ ٹھہر جاؤ بھائی, اور ٹھہر جا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, یہ بڑا آپدا کا نام تو بڑے ہوشیار ہو گئے. یہ کوئی بات نہیں ہے, عورتوں کے خلاف نعرے نہیں لگانے چاہیے, خاموش رہے. آپ کا کہتی ہے کہو کہو, میں نے کہا نواز شریف تم سے تو اچھی بے نظیر تھی کہ جس نے مشیر بنایا مولانا سراج احمد دین پوری ایک مولوی کو, اور تم مرد ہو کر مشیر بناتے ہو عورت کو, اور پھر عورت کو بھی تم خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ دیتے ہو. کیول چلے جاؤ انہوں نے یہ جو بات ہے, حکومت اسلامی نان اسلام کا پکانے والی وزیر, اور وہ کہتی ہے کہ میں آبادی کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کروں. تو جدن بھی مشیر بنی ہے نا, لاہور کے چار بچے کٹھے جمے نے, جمے کے جمے گئے اخبار آیا ایوب خان نے یہ بات یہ کام شروع کیا تھا, بچے کٹ جمع دے لیا, دانے واد وا دے لیا, تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جس دن ایوب کی تقریر ہوئی اس دن ڈھاکے میں پانچ بچے پیدا ہوئے تھے, ایک گھر میں تھی یہ ساری. لیکن اس سکیم کو اب نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے آپدا کو لایا گیا, بہت اچھا. اور اس نے کہا کہ اب مجھے اگر برقعہ اوڑھنا پڑا تو اوڑھوں گی. یہ آپدا نے بیان دیا, برقعہ میں اوڑھوں گی جان لوں ووٹ لینے کے لیے. جب آپ اوڑ جاندی تھی وہ برقعہ کتنے تھی, برقعہ اوڑوں گی ووٹ لینے کے لیے. کبھی کہتی ہے میں سوئی گیس لاؤں گی, میں نے کہا تیری اپنی گیس نکل جائے گی, تیری گیس لائے گی. جھوٹا فریب جھوٹ, اس قوم کو جھوٹا
پہلے دوسرے طبقے سے الیکشن لڑا، پھر دوسرے سے لڑا، پھر تیسرے سے لڑا، پھر چوتھے، اب پھر آ گئی. میں کہتی ہے گیس، لوگوں نے کہا گیس تو چھوڑو، وہ وعدہ تو تم نے کبھی نہیں پورا کیا. اب کہنے لگی میں دوپٹہ لوں گی. میں نے کہا واٹر پروف بن کر بھی آ جاؤ، جان میں ووٹ کوئی نہیں تمہارا ان شاء اللہ. لوگوں نے کہتے یار اگر حکومت نے دھاندلی کی، حکومت اگر دھاندلی کرے گی ہم دھاندلا کر دیں گے حکومت کے خلاف، ٹھیک ہے جی. اگر آپ دا کو دھاندلی کر کے حکومت نے جتانے کی کوشش کی، ہم دھاندلا کریں. جانتے ہیں دھاندلا کیا ہوتا ہے؟ ان شاء اللہ یہ تو ہمیں سبوکری اپنی گلاب نہیں دے رہے سب دسیا جائے ان شاء اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، اب شیعہ کا کفر عوامی سطح پر واضح ہو چکا ہے، عوامی سطح پر. اب ہم نے اسٹوڈینٹس میں کام شروع کیا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، اور وہ فورم اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہے. اور اس کے ساتھ لیکچرار میں، سکولوں کے اساتذہ میں کام شروع. اور اب ایک بہت جلد پاکستان سنی امپلائیز کے نام پر ہم ہر محکمے کے سنی ملازمین کو سپاہی صحابہ کے فورم پر لائیں گے ان شاء اللہ. واپڈا ریڈیو، واپڈا ٹیلی ویژن، ریڈیو، ریلوے، ایجوکیشن اور پی آئی اے، تمام محکموں کے ملازمین، ٹیلی فون کے ملازمین سپاہ صحابہ میں ان شاء اللہ آئیں گے. اور اس کا آغاز بہت جلد اسلام آباد سے ہو رہا ہے. اور پہلے مرحلے پر 12,000 سرکاری ملازمین سپاہ صحابہ میں اسلام آباد میں شامل ہوں گے ان شاء اللہ. ہم نے لسٹیں تیار کر لی اور اس کے لیے فارم شائع کرائے جا رہے ہیں. ہر محکمے میں صدا گونجے گی کہ ابو بکر کو کافر کہنے والا لا شک کافر ہے. نواز شریف، اگر تمہیں شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں ابو بکر کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. صدیق اکبر کو تم کافر، شیعہ کافر کہیں، تمہارا قانون حرکت میں نہ آئے. عثمان غنی کو کافر کہیں، قانون حرکت میں نہ آئے. فاروق اعظم کو کافر کہیں، تمہارا قانون حرکت میں نہ آئے. سپاہ صحابہ کے اس نعرے کو، سپاہ صحابہ کی اس جلوہار کو روکنا چاہتے ہو تو شیعہ کو لوہے کی لگام ڈالنی پڑے گی. پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے باپ کو گالی دی جائے، تم گالی تو نہ روکو، مجھے روکو. میری ماں کو طوائفہ کہا جائے، تم اس بدماش کو تو نہ روکو، مجھے روکو. میرے باپ کو گالی دے گا تو میں اس سے ٹکراؤں گا، تم آؤ گے تو تم سے بھی ٹکراؤں گا. میری ماں کو برا کہو گے، میری ماں کو برا کہو گے تو میں اس ماں کو برا کہنے والے سے ٹکراؤں گا، اسے چوراہے میں ننگا کروں گا. اور اگر تم راستے میں آؤ گے میں تم سے بھی ٹکراؤں گا. تمہیں ہماری تاریخ کا، تمہیں ہماری تاریخ کا اندازہ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ اب نئے دور میں داخل ہو رہی ہے انشاءاللہ. نئے دور میں ہم لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ بہت جلد لٹریچر پورے ملک کے ہر دروازے پر، ہر افسر کی میز پر پہنچا دیں گے انشاءاللہ. پہنچانا چاہیے ان سب. اور یکم محرم کو سپاہ صحابہ فاروق اعظم کے یوم شہادت پر مطالبات کا جلوس نکالے گی. مطالبات کا یہ جلوس، مطالبات کا ہے، جو بات یاد رکھیں، یہ جلوس مطالبات کا ہے. اور ہمارے مطالبے تین ہیں، میں نے آج ملتان میں جو صبح کو پریس کانفرنس میں یہ مطالبات دہرائے اور آج جہاں بھی کہتا ہوں کہ تین مطالبے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کے یوم شہادت پر یکم محرم کو پورے ملک میں چھٹی کی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا مطالبہ کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے تمام اسٹیشنوں سے فاروق اعظم کے اور دیگر خلفاء کے ایام آئے وفات پر خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں. تیسرا مطالبہ کہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے شیعہ کی اجارہ داری ختم کر کے سنی افسران تعینات کیے جائیں. یہ مطالبہ جائز ہے؟ آپ تینوں مطالبات کی حمایت کرتے ہیں؟ دونوں آپ کھڑا کریں دونوں بات. اور یقین محرم ہے وہ ہاتھ نیچے کر لیں. یقین محرم مطالبات کا جلوس ان مطالبات کے حق میں نکلے گا. اگر حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ یہ جلوس نہ نکلے تو وہ آج ہی یہ مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کرے. ٹھیک ہے. اگر آج نواز شریف اعلان کریں گے کہ یکم محرم کو ہم چھٹی کر رہے ہیں ہم یہ جلوس ختم کر دیں آج اعلان کر دیں. لیکن اگر تم یہ اعلان بھی نہیں کرتے اور ہمیں کہو کہ ہم ویسے جلوس ختم کر دیں تو ان خیالت تو محالت تو جنوب یہ بات نہیں ہوگی کہ تمہارے کہنے سے جلوس بند ہو جائے گا. یہ جلوس یکم محرم کو پاکستان کے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ہر ضلع ڈویژن اور ہر صوبے اور ہر دارالخلافہ دارالحکومت میں نکالا جائے گا اور یہ مطالبات کا جلوس ہے. آپ یہ جلوس نکالیں گے اور یہ جلوس قائد اعظم کے مزار سے کراچی سے چلے گا. آپ وہاں پہنچیں گے جلوس نکالیں گے جلوس کا ساتھ دیں گے سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں گے سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے ہر ہر وارڈ میں سپاہ صحابہ کو منظم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ومن عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما. اے الہ العالمین سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما. گھر گھر میں سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچا دے. گلی گلی کوچے کوچے میں سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچا دے. اے الہ العالمین مولانا حق نواز مولانا اسحار القاسمی مولانا عبد الصمد آزاد کے قاتلوں کو کیسر کردار تک پہنچا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلیٰ.
اور یہاں 18 دن سے سن پہلے سے 11 مہینے مطابق یقین جولائی 1991 عیسوی جو مقام ہزارہ کالونی کالا پن کراچی قائد سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان صاحب فاروقی نظیم نظیم کانفرنس کی خطاب فرما رہے تھے. کیسے ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 184 پہلی منزل کریم سینٹر زید النساء اسٹریٹ صدر کراچی. یاد رکھیے نام اور قرآن حضرات کی تلاوت مشہور و معروف حمد و نعتیں ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر 184 پہلی منزل کریم سینٹر زید النساء اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 5-2-8-1-2-3.
صحابہ کا ساتھ دیجئے جیسا ہے صحابہ کے لیے کام کیجئے. سپاہے صحابہ کا ساتھ دیجئے محمد کے یاروں کی ہے شان اعلیٰ. قرآن میں فرمایا ہے رب تعالی ہے رب تعالی روحانا او بینا ہم پڑا کیجیے روحانا او بینا ہم پڑا کیجیے سپاہی صاحب کے لیے کام کیجیے سپاہی صاحب کا ساتھ دیجیے سپاہی صاحب کے لیے کام کیجیے سپاہی صاحب کا ہم صحابہ کا پرچم لہرائیں گے جو بھی سامنے آیا ٹکرائیں گے جو بھی سامنے آیا ٹکرائیں گے ہاں ٹکرائیں گے صحابہ کے دشمن کو بتا دیجیے